وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حكيم الأمة مجدد الملة حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب بلاجل حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت بکاتم فرماتے ہیں کہ شیطان جو تھا اس کا پہلے نام تھا عزازیل، فرشتوں جیسا نام تھا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ، اور یہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا تعلیم سکھانے والا. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس تین عین تھے، اور وہ عین کیا تھے کہ عابد بہت تھا، کثیر العبادت، کثیر العبادت تھا، یعنی عبادت بہت کثرت سے کرتا تھا، روئے زمین چپے چپے پر یہ سجدہ کرتا تھا اور عبادت تھا، یعنی فرشتے بھی اس کو رشک سے دیکھتے تھے، ایسا کثیر العبادت تھا. اور تو یہ اس کے پاس عابد کا عین تھا. اور دوسری چیز کیا کہ عالم کا عین، کہ عین اس کے پاس بہت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت دیکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے فقہا اور محدثین صحابہ کی زیارت کی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے، اور اولیاء اللہ کو دیکھتا چلا آ رہا ہے، علماء ربانیین کو دیکھتا چلا آ رہا ہے. تو علم کی کمی اس کے پاس نہیں ہے، علم بھی خوب ہے. دادا کیا فرمایا، عالم کا عین بھی اس کے پاس ہے. دادا یہ بڑے بڑے علماء کو علمی باتیں پیش کر کے وہ خاموش کرا دیتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اشکالات ڈال دیتا ہے. تھوڑا سا جگہ پوچھا رکھ لو، جیسے یہ ٹنڈا ہے تو پٹائی کے لیے لگ رہے ہیں. تو تھوڑا یوں کر دیا، آپ دیجیے گا، آپ پکی، آپ کی ایسے اور ادھر کھسک جاؤ نا، آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاں اور کھسکو ادھر، یہ ایسے اب صاف ہو گیا نا. تو حکیم الامت کی بات کو پیش کر رہا تھا جو میں نے اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد سے سنی، کہ شیطان کے پاس عالم کا، عابد کا عین تھا، عبادت بہت کی تھی اس کی، عبادت کی کمی نہیں، کثیر العبادت. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی عبادت پر ناز مت کرو، عبادت پر ناز مت کرو، کیونکہ شیطان کو اپنی عبادت پر ناز تھا، کیونکہ کثیر العبادت ہونا یہ بچا نہیں سکتا. سر بچا فرمایا کہ اپنی عبادت پر ناز مت کرو، کیونکہ شیطان نے بہت عبادت کی تھی، لہذا شیطان ایک عالم کو گمراہ کرنے پہنچا. اور حضرت مولانا شاہ بڑھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا پیر ہیں، انہوں نے سنایا تو شیطان نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، رات کا وقت، پوچھا کون؟ تو شیطان نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اب آپ پر سے عبادت معاف ہوئے. تو ان عالم نے جو اللہ والے تھے، انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ فرمایا کہ اب وحی نہیں آ سکتی اور عبادت معاف نہیں ہو سکتی کسی کی. تو شیطان نے پھر کیا وار کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. پھر پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ تعالی کے فضل نے بچایا. یہ سیکھنے کی بات ہے. اور ایک عابد کا حال سن لو، جو عابد تھا اور عالم نہیں تھا، کیونکہ علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اپنے علم پر بھی ناز نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے. اب وہ جو عابد تھا، حکیم الامت کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ مسجد میں صف اول میں اور آگے بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا. تو اب لوگوں میں بڑا عادت مشہور کہ جناب ماشاءاللہ صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے. تو ایک آدمی کچھ اس کے کہتا تھا، ارے میاں جاہل کی عبادت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. تو لوگ اس سے ناراض ہوتے تھے کہ اتنے بڑے تو عابد کو جتنی عبادت کرتے اس کا ایسا مذاق اڑاتا ہے، ایسا بولتا ہے. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، لیکن جاہل کی عبادت کا اعتبار نہیں ہوتا. تو ایک مرتبہ وہ جو مسخرہ تھا اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اس عابد کا معمول تھا اپنے گھر کی چھت پر تہجد پڑھنے کا. اپنے گھر کی چھت پر تہجد پڑھنے کا معمول تھا. تو اب یہ پہنچ گیا اور عجیب سی آواز نکال کر اس نے اس کو پکارا. تو اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا بھائی جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ میاں نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ میاں نے مجھے اس سے فرمایا ہے کہ جا کر میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے بہت عبادت کر لی، بہت تہجد پڑھ لی، اتنے برسوں سے پڑھتا ہے، تیری تہجد معاف. اب اس نے کہا اچھا چلو بہت بہت شکریہ، اللہ میاں کو میرا سلام کیا نا اور کہنا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد جا کے نیچے سو گیا. اب تہجد معاف کرنے کا اس نے کہا وہ فجر کی نماز میں بھی نہیں آیا. حکیم الامت ثانوی فرماتے ہیں کہ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، اب وہ جو آدمی صف اول میں تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والا مسجد میں نہیں آیا. اس لیے پہلے زمانے میں پہلے یہ معمول تھا کہ جو آدمی مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا تھا یا تو وہ سفر پر ہے یا بیمار ہے، کیونکہ ہر آدمی نماز پڑھتا تھا مسجد میں جماعت کی نماز. تو پہلے جو مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ کو کیا گمان ہوتا تھا، یا تو وہ سفر پر ہے یا بیمار ہے. اب جو وہ مسجد میں نہیں آیا تو تشویش شروع ہو گئی کہ اتنا بےچارا ہے، کہا کہ بھائی ہمارا نمازی ہے، چلو چلتے عیادت کو چلتے. اب عیادت کے لیے گئے تو وہ بھی مسکرا ساتھ میں، اس نے کہا تماشا ہوگا. تو وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ باہر نکلا، معلوم کیا اس نے اندر بلوا دیا. تو دیکھا وہ صاحب بڑے ہٹے کٹے حشاش اور بشاش بیٹھے ہوئے. تو پوچھا جناب خیریت ہے؟ آپ بیمار آئے، بڑے دن سے مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے، تو خیریت کہاں ہیں آپ؟ دیکھو اس کو نیچے زمین پہ نہ رکھو، علم کی چیز ہے، قلم بھی نعمت ہے، کاغذ بھی نعمت ہے. اور ایسی جگہ کاغذ نہ رکھو، اس لیے ہمارے مرشد سکھاتے کہ ممبر پر کتاب بھی نہ رکھو، کیونکہ ممبر کی کئی سیڑھیاں ایسی جس پر انسان پاؤں رکھتا ہے، تو فرمایا جہاں پاؤں رکھے جاتے ہو وہاں کتاب نہ رکھو، اگر رکھنا ہے تو کوئی کپڑا رکھ کے اس پہ رکھو ضرورت ہو تو. حضرت نے سکھایا. اور یا جہاں پاؤں نہ رکھے جاتے ہو، جہاں انسان خود بیٹھتا ہو اپنی تشریف رکھتا ہو، تو جہاں تشریف بھی رکھتا ہو وہاں بھی نہ رکھے. اس لیے ہمارے مرشد نے اور سکھایا کہ بعض تسبیح ایسے پڑھتے ہیں آگے ہاتھ کر کے، تو فرمایا اچھی جگہ نہیں ہے، نہ آگے رکھو ہاتھ نہ پیچھے رکھو، یا تو برابر رکھو یا اٹھا کے تسبیح پڑھو. تو یہ تسبیح مذکر ہے، مذکر اللہ کی یاد دلانے والی ہے، اللہ تعالی کی یاد دلانے والی چیز. لہذا ایک بزرگ تھے، وہ تسبیح اللہ نے ان کو اپنی محبت اور نسبت عطا فرمائی، تو تسبیح پڑھ رہے. سب جی نے پوچھا حضرت اب آپ کو کیا دل ہوتا ہے، اب تو آپ کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا. فرمایا اپنے رفیق کو، اپنے ساتھی کو کیسے چھوڑ دوں، جس نے جس کی وجہ سے یہ مقام ملا اس کو کیسے چھوڑ دوں. اور کیا فرمایا میرے مرشد نے کہ قرآن مجید کے اوپر چشمہ ٹوپی اور مسواک مت رکھو اور قلم مت رکھو. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید پر بخاری شریف مت رکھو، کیونکہ کلام اللہ ہے قرآن مجید، اور وہ کلام رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اور بخاری شریف کے اوپر فقہ کی کتاب مت رکھو، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تصوف کی کتاب مت رکھو، اور تصوف کی کتاب کے اوپر کوئی اور کتاب نہ رکھو. یہ ادب سکھایا حضرت نے. اور چشمہ بھی نہ رکھے، ٹوپی بھی نہ رکھے، مسواک بھی نہ رکھے، قلم بھی نہ رکھے، اور کوہنی بھی نہ رکھے. بعض لوگ کوہنی کتاب پہ رکھ دیتے نا، یہ ادب کے خلاف. اور با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب. تو ملتان میں ایک جگہ میں نے اپنی سفر میں پیش کیا اپنے مرشد کی سنی بات، کہ فرمایا کم ادب کم نصیب. تو وہ صاحب ایک ساتھ نے سنا، کہہ رہے یہ تو زندگی میں پہلی دفعہ سنا. میرے کہا اور سنیے، مثل مشہور ہے نا، جسے اللہ رکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہ مثل مشہور ہے، یعنی جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میرے مرشد کیا فرماتے ہیں، جسے اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. دیکھیے یہ آگے اضافہ ہے نا، یہ نہیں سنا نا، جسے اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. یعنی جسے اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، لا نفی جنس کا ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے تو اس کا کوئی مانع نہیں ہو سکتا. لا نفی جنس کا ہے نا، یعنی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آ سکتی، کوئی منع نہیں کر سکتا. اور ولا معتی لما منعت، اور جس کو اللہ تعالیٰ منع کر دے کہ نہیں دینا اس کو کوئی دے نہیں سکتا. یعنی میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے اللہ کی دوستی اور ولایت مانگو، اور اگر اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے مجھ کو اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے. فرمایا جس کو اللہ اپنا بنانے کا ارادہ فرما لے گا، کہ اگر وہ خود چاہے، وہ خود بھی چاہے میں اللہ کا نہ بننا چاہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مراد میں تخلف محال ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مراد میں جس کو اللہ فیصلہ فرما لے کہ میں نے اس کو اپنا بنانا ہے، پھر اس کے بعد ساری دنیا بادشاہوں کے تخت، مال و دولت والوں کا مال و دولت، وزارت عثمان کی کرسیاں، اور شامی کباب بریانی کی دنیا، اور عالم مجنون، اور عالم لیلائے کائنات، عالم لیلائے کائنات، اور سورج اور چاند کا عالم. ہاں اگر وہ کسی چاہے کہ ہم اس کو اپنا نہ بننے دے، اللہ کا نہ بننے دے، فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ فرمانے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کا نہ ہونے سے، اللہ کا ہونے سے روک نہیں سکتی. بیڑی چوٹی کا زور لگا لے، اور جس کو اللہ اپنا نہ بنانا چاہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر سجدے میں آنسو سے دعا مانگے، وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. لہذا اسی معرومی عرض کرتے کہ کر کسے راہ، کر کسے راہ شاہ بازے کر گئے، یہ وہاں رومی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کرگسیرا شاہ بازے کرتا ہے. اللہ آپ کو وہ ہے کہ جو کرگس کو مردہ خور مردہ کھانے والے کو اگر آپ چاہیں تو بادشاہی بنا دیں. جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور شیر کا شکار کرتا ہے, شیر سے کم شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے. کرگسیرا کرگسیرا شاہ بازے کرتا ہے. یہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جن کی مسوری میرے مرشد پڑھایا کرتے اور بہت مست ہو کر اشکبار آنکھوں سے درد بھرے دل سے اور بہت محبت سے چوستے میں پڑھاتے ہیں. تو کرگس ہیرا شاہ بازے کر رہے کہ اگر آپ چاہیں تو کرگس مردہ خور مردہ کھانے والے ان لیلاؤں کے چکر میں گھومنے والے لونڈوں کے چکر اور عورتوں کے چکر میں گھومنے والے کو اگر آپ چاہیں اپنا فضل فرما دے کرگس ہیرا شاہ بازے کر رہے تو آپ اس کو بادشاہی بنا دے جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے. اور جب بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے, جب بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے تو اس کو چھوڑتا ہے اور وہ جنگل میں کسی بندریا کو نہیں دیکھتا, کسی ویچھنی کو نہیں دیکھتا, گینڈے اور نیل گائے کی طرف اور بندر کی طرف آنکھ کو ڈھک کر نہیں دیکھتا, سیدھا جنگل میں جا کر شیر کو تلاش کرتا, شیر کی آنکھوں میں حملہ کرتا ہے. اور سال راہ در شاہ راہے کرتا ہے. اور وہ شخص جو گمراہ ہو, جو اللہ کی آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہو, اے اللہ اگر آپ چاہیں آپ کا فضل ہمارے آپ کا فضل اور آپ کی مشیت اور آپ کی رحمت اگر ہمارے شامل حال ہو جائے, ہمارے حال کے ساتھ شامل ہو جائے, ایسے ہو جائے کہ ہمارا حال آپ کا یہ فضل حال بن جائے اور ہم ایسے ذوالحال بن جائیں, ہم ذوالحال ہو اور آپ کا فضل اور رحمت اور مشیت یہ حال ہو اور ہم ذوالحال ہو تو کیا ہوگا؟ سال رات در شاہ رائے کر دے تو پھر وہ شخص جو آپ کی نافرمانی میں مبتلا نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ اس کو آپ اپنی ولایت اور محبت کے راستے پر ڈال دیں. یہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, ہمارے لیے ہے. اور ہم اپنی طرف درخواست تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں, ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں. کیوں اور کیوں مانگ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ ہم کس سے سوال کریں گے؟ ہم کس سے مانگیں گے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے مرشد نے سنایا, نہ پوچھے نیک کاروں کے نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے کر تو, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے کر تو, کدھر جائے بندہ ہے گنہ گار تیرا. کہ اگر آپ صرف نیکوں کے خدا ہوتے تو گناہ گار بندے کہاں جاتے؟ اس لیے کیا عرض کر رہے ہیں کرگسیرا, کیا مصری ہے یہ مولا روح, مصری مولا روح, کرگسیرا شاہ بازے کر دے, کرگسیرا شاہ بازے کر دے اور سال رات اور شاہ رائے کر دے کہ آپ گمراہ کو اپنی محبت اور ولایت کے راستے پر ڈال دے اور کرگس مردہ خور کو بادشاہی بنا دے. واہ مولا واہ, کیا آپ کی محبت کا کیا معجزہ ہے, آپ کے کرم کا معجزہ ہے, کمال ہے آپ کے فضل اور عنایت اور مہربانیوں کا کہ آپ کرگس کو مردہ خور کو کمال ہے, یعنی جو مردہ خور ہے آپ اس کی عینیت بدل دیں. کیوں جناب؟ یہ عینیت بدلی جا سکتی ہے, ایسا نہیں ممکن ہے, عینیت بدلی نہیں جاتی, لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عینیت سے مصطلحہ بدلنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عینیت بدل دیتا ہے. وہ کیسے؟ محرم رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر تو پاہی آتش آب خوشبت, یہ بھی میرے مرشد نے پڑھائی مصوبی, گر تو پاہی آتش آب خوشبت کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو آگ کو میٹھا پانی بنا دے. دیکھیے نا آگ کی اہمیت کو کس سے مجھ سے تبدیل فرما رہے ہیں, میٹھے پانی سے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے بھائی, یہ تو ہماری عقلوں کے لیے اور ہماری آجزی کے لیے مشکل ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کچھ مشکل نہیں ہے. گر تو بھائی آتش آپ خوش ہو, اگر آپ چاہیں تو آگ کو میٹھا پانی بنا دے, اور گر نہ کھائی آپ ہم آتش شبت, اور اگر آپ نہ چاہیں تو پانی بھی آگ بن جائے. اس قسم کا تو مرض ہو جائے, پانی جو کہ پیاس بجھانے والا وہ پانی ہے بھی نہ, کیا کرتا ہے جی بدھو, سوتا کیوں ہے؟ سونے کے لیے آیا ہے کیا؟ غور سے سنو, مت مضمون کے ساتھ مذاق نہ کرو, درد کے ساتھ مذاق مت کرو, غور سے سنو اس کو. ابھی ابھی آئے, ابھی سے نیند آنا شروع ہو گئی, کمال ہے. یہ شب جمعہ میں جاگا مت کرو, سویا کرو, یا صبح سو کے آیا کرو, لیکن یہاں جاگا کرو ورنہ نسوار کھلا دوں گا. درد کے ساتھ مذاق مت کرو, یہ سب مقرر کے مضمون کی سخت کم توجہ ہی ہے, ناقدری ہے یہ کہ درد کے ساتھ مذاق. خبردار, اگر نیند آ رہی ہو تو دور جا کے بیٹھو, سامنے وقت پھر بیٹھو, لیکن نفع نہیں ہوگا دور بیٹھنے والوں کو, سامنے والوں کو اللہ کی رحمت سے میرے نفع کی, نفع کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اور مقرر سے میرے مرشد نے فرمایا نیک گمان رکھو, مقرر سے نیک گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نفع عطا فرمائیں گے. کدھر ہے مولوی صاحب؟ اچھا بس ٹھیک ہے, آپ الگ آئے. مقرر سے نیک گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں نفع عطا فرمائیں گے. اس لیے مضمون کو غور سے سنو, توجہ سے سنو, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اور شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات اور میرے بزرگوں کی بات. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے میرے دوستو, جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے, اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اور مراد میں تخلق محال ہے, ناممکن ہے. جیسے اللہ ارادہ فرما لے میں نے اس کو بنانا ہے, بس پھر لائے ایڑی چوٹی کا زور لگائے, ننگی فلمیں, بے پردہ عورتیں, ننگی عورتیں, ننگی ٹانگ بھی کھل کے آ جائے گی, تو اس کو اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف کھینچ لے گا, پھر ساری مخلوق مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتی, ساری مخلوق مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. ارے بادشاہوں کے تخت و تاج سے نہیں بکے گا وہ, مال و دولت والوں کے مال و دولت سے نہیں بکے گا, وزارت عظمیٰ کی کرسیاں اور عالم شمس و قمر سورج اور چاند سے بھی نہیں فروخت ہوتا وہ. کیوں؟ یہ سب مخلوق ہے مخلوق, اور خالق کے جلوے جب آتے ہیں میرے دوستو پھر مخلوق نگاہوں سے گر جاتی ہے. لہذا مخلوق کا نگاہوں سے گرنا یہی دلیل ہے کہ اس کی قلب میں خالق موجود ہے. اور جو مخلوق پر مر رہا ہو, جو مخلوق پر مر رہا ہو, چھوٹی شہرت, سستی شہرت اور اپنی عزت کو سب کچھ سمجھتا ہو, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنے بزرگوں کے طریقے کو معمولی سمجھتا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے قلب میں خالق نہیں ہے. جو بادشاہوں سے بک جائے, ایک بزرگ نے اپنے خادم کو اپنے گدڑی دی کہ اس میں جوا تلاش کرو, چوہے دیکھو. اب وہ گدڑی دیکھ رہا تھا چوہے, تھوڑی دیر میں وہ بادشاہ آ گیا. بادشاہ آیا تو خادم پھنستا ہو گیا, حضور حضور حضور, پوچھا خرید کیا بات ہے؟ کہا حضور بادشاہ آ گیا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, ارے میں تو سمجھا کہ کوئی بڑا سا جوا اس میں سے نکل آیا, ارے آنے دو بادشاہ کو. یہ تھی لہذا ایک محدث کا واقعہ ہے نا, کہ مسجد میں تشریف فرما تھے, ڈرتے رہے تھے, حدیث شریف پڑھا رہے تھے, تو وہ بادشاہ اپنے وقت کا ظالم فوج کے ساتھ آ گیا, تو ان کی اپنی جگہ سے ذرہ برابر جنبش نہیں کی. اپنی جگہ سے ذرہ برابر جنبش نہیں, ہلے بھی نہیں. اب جو طلبا تھے انہوں نے اپنی کتابیں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ اب خون نکلا, کیونکہ جلاد ہاتھ میں تھا, ننگی تلوار والا کلاشن کوف لیے ہاتھ میں. اب وہ بادشاہ, یہ عالم بادشاہ کھڑا ہے ساکت اور جامد, خاموش, دیکھتا رہا دیکھتا رہا, پھر خود ہی چلا گیا. اور وہ بزرگ ٹانگ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, وہ محدث. اب اس کے بعد بادشاہ نے اپنے خزانچی کو بھیجا, منشی کو بھیجا 1000 سونے کی اشرفیہ دے کر, خدمت میں یہ قبول فرما لیجئے, دراہم اور دینار. تو ان بزرگ کے حضور بادشاہ سلامت نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا, اس کو قبول فرما لے. تو ان محدث نے کیا فرمایا کہ جا کر کہہ دو ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. آہ کہ جا کر کہہ دو کہ جو اپنی ٹانگوں کو پھیلاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. یہ کیا دولت ہے؟ کوئی تو دولت ہے نا بھائی کہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لا رہا، مال و دولت والوں کے مال و دولت کو خاطر میں نہیں لاتا. مال و دولت کو خاطر میں لانا نہ لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اگر دین کے کام کے لیے مال دے تو مال قبول نہ کرے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ مال لے کر بھی ان کو حق بات سکھاتا ہے، ان کے مال سے مرعوب ہو کر ایسا نہیں کہ ان کو دین نہ سکھائے. کہ جی اگر میں نے سیٹھ صاحب کو کہہ دیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے اور ناراض ہو کر مدرسے کا چندہ بند کر دیں گے، یہ مسجد کی تعمیر نہیں کریں گے. مسجد تعمیر ہو رہی ہے، شیخ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ پورے 30 لاکھ روپے کا خرچہ میں برداشت کروں گا. اگر میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ ٹی وی نہ دیکھیں، آپ کے یہاں ٹی وی ہے، تو وہ شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے. یہ مانے جو دین کو پیش کرے گا، حق بات پیش کرے گا، مرعوب نہیں ہوگا، مسئلے کو نہیں بدلے گا. یہ نہیں کہے گا ہاں جی اس میں کچھ، انہوں نے کہا شیخ صاحب تو بہت چندہ دینے والے ہیں، تو صرف ایک جملہ کہہ دینا کافی ہوگا، اس میں کچھ گنجائش ہے. بس گنجائش کہہ کے اللہ کی نافرمانی کی راہوں پر چلے جاؤ، جہاں چاہو چلے جاؤ، صرف ایک جملہ بولا کیا گنجائش ہے، اور گنجائش کہہ کر اب جہاں چاہو چلے جاؤ. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی کے ساتھ عظیم الشان عظمت والی ذات معرومی کیا فرما رہے ہیں کہ کر کسے را شاہ بازے کرتا ہے، کر کسے را شاہ بازے کرتا ہے. اللہ آپ تو کرکس کو شاہ باز بنا دیتے ہیں، تو ہم بھی کیا کر سکتے ہیں کہ ہم غیر اللہ پر مرنے والی لاشوں پر مر رہے ہیں. یہ جو عورتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فردلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ انجام کا اعتبار ہوتا ہے، انجام کو دیکھا جاتا ہے، لہذا یہ اپنے انجام کے اعتبار سے مردہ ہے. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے، جو دم حسینوں کو بھر رہا ہے بلند دوکے نظر نہیں ہے. اس کا بہت گندا دوکا کہ پیشاب پکانے کے گندے مقامات پر اپنے ایمان اور اسلام کو، پیشاب پکانے کے گندے مقامات پر قربان کر رہا ہے، نجاستوں میں غلاظتوں میں اس کا ذوق انتہائی گندا بدبودار ہے کہ پیشاب پخانہ کے گندے مقاموں سے مرور کر کے وہاں سے سرور حاصل کرنا چاہتا ہے، بدبو کے مقامات میں خوشبو تلاش کر رہا ہے، اندھیروں میں روشنیاں تلاش کرتا ہے، یہ بے وقوف. اس لیے کیا فرمایا کہ کرگس اسے محرومی اچھی محرومی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں گر خفاشے رفت در کورو کبوت، اگر خفاش چمگادڑ پیشاب بگانے کی نالیوں میں جا کر پیشاب اور پخانے کے چوسے، تو فرماتے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے. گر خفاشے رفت در کورو کبوت، اگر پیشاب پکانے کی نالی میں چمگادڑ جا کر پیشاب پخانا چوسے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں بات ہے سلطان، بات ہے سلطان دیدارا بارے کے بول، لیکن وہ بات ہے سلطان جس نے بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملائی ہیں، جس کو تحجد، ذکر، تلاوت، علم پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ والوں کی صحبت، حج و عمرہ کرنا، تبلیغ میں چلیے لگانا، اگر وہ ظالم پیشاب پکانے کی لانیوں میں گھسے تو فرماتے ہمیں بہت تعجب ہے اس بات پر. بات ہے سلطان دیدارا وہ بات جس نے سلطان کی آنکھوں کو دیکھا، اشکبار آنکھوں سے روتا ہے، پھر ظالم پیشاب پکانے کی گٹر لائنوں میں گھستا ہے، فرماتے اس پر ہم کو بہت تعجب ہے کہ اس ظالم کو کیا ہو گیا، کن گندگی اور غلاظتوں میں گھستا ہے. ادھر سے آؤ، ادھر جگہ بنو، تم پیچھے دو. باز سلطان دیدارا وہ بات جس نے سلطان کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، بارے چبو اس ظالم کو کیا ہوا ہے، یہ کیا گٹر لائنوں میں گھستا ہے، اشک بار آنکھیں اور علم کے خوبی اور عبادت کی لذتیں اور اہل اللہ کی صحبتیں ان چیزوں کے ساتھ پھر گٹر لائنوں میں گھستا ہے. فرماتے ہیں ہم کو اس کا بہت تعجب ہے کہ مسلمان کو کیا ہو گیا, وہ کافر تو گٹر لائنوں کے لیے گھستا ہے, اس کو گھسے اگر کافر ننگی ٹانگوں میں گھستا ہے تو ہارا کیا ہے بھائی, لیکن مسلمان کو کیا ہو گیا کہ کرکش کی طرح سے اور چمگادڑ کی طرح سے وہ پیشاب پخانے کو چوستا ہے. عزت ملتی ہے اس سے کیا؟ یہ عزت نہیں ہے ان چیزوں میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں عزت نہیں ہے کہ کسی لڑکے کی محبت یا کسی عورت کی محبت میں پاگل بنا اس کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کیا فائدہ دیکھنے کا, کیا مل جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان جو تھا عابد بہت تھا, بہت عبادت کی اس نے کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے اس کی عبادت پر. اس لیے کثیر العبادت ہونا وہ کمال کی چیز نہیں. تو ہاں وہ واقعہ چل رہا تھا کہ وہ جاہل جو عالم نہیں تھا, وہ عابد تو تھا عالم نہیں تھا. اب وہ جب سب لوگ وہاں پہنچے تو اس نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے کہ جناب آپ نماز مسجد میں نہیں پڑھتے. اس نے کہا بھائی بات یہ کہ جلائے السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ کو آ کر کہا کہ تمہاری نماز معاف ہے اس لیے نہیں آتا. تو وہ مسکرے نے کیا کہا, کہا دیکھا نا میں یہ کہتا تھا کہ جاہل کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا, جاہل کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہذا عابد بہت کثیر العبادت شیطان اور کثرت علم, کیونکہ تمام شریعتیں دیکھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے صحابہ محدثین فقہا کو دیکھا ہوا, علم بھی بہت, عالم کا عین بھی اور عارف کا عین بھی. فرمانے معرفت بھی اس کو بہت حاصل, کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے, غضب کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے کہ اخرج نکل جائے یہاں سے, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, جملہ اس کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے کہ تو ہمیشہ کا مردود ہے. اِنَّكَ رَجِيمٌ ہے نا بھائی, جملہ اس کے ہے نا جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے نا کہ نکل جا تو ہمیشہ کا مردود ہے مرتے دم تک. تو اس وقت میں کیا کہہ رہا ہے, ربی اندرنی, بتائیے اگر ہم غصے میں ہو ہم سے کوئی کچھ مانگے گا سوال کرے گا, صبح دار آگے آ جاؤ, اس لڑکے کو وہاں سے اٹھا کے کہہ دو تم وہاں چلے جاؤ, لڑکے کو کہہ دو وہاں چلے جائے ادھر بیٹھو اور آپ سامنے بیٹھ جاؤ, آپ کا خط ماشاءاللہ اچھا لمبا ہے تو دیکھتے رہو گے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی غضب کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے اس وقت میں کہہ رہا ہے رب یدرنی الا یوم یبعث, کہ بہکانے کی مہلت دیجیے قیامت تک کے لیے. کیوں؟ میرے مرشد نے فرمایا, حکیم الامت نے بات فرمائی, حکیم الامت کی بات ہے کہ شیطان کو معرفت بھی حاصل, وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت غضب ہے وہ غالب نہیں آ سکتی, اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتا. جیسے ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں نہ بیوی کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور کو دیکھتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں غصہ جب آتا ہے. تو ہمارے غصے میں ہم لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں, پاگل بن جاتے ہیں, ہوش نہیں ہوتا. اور کیا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی لڑنا اور بیوی پر ظلم کرنا پٹائی کرنا, جس کو جو چاہتے ہیں منہ سے پکتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کمزور, ہمارا غصہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے, اس لیے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے, غصے کے علاج کی ضرورت ہے, اس کا علاج ممکن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کے لیے فرمایا والکاذبین الغیظ, کہ جو ہمارے عاشق ہیں وہ غصے کو پی جاتا ہے, قسم غیظ کرتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا یا کاظمین الغیظ, فرمایا قسم, قسم کی کیا مانے, شد راس القربۃ عند امتلائها, کہ جب مشک ممتلع ہونے لگے یعنی بھرنے لگے چھلکنے لگے تو فوراً اس کا منہ بند کر دیتے, تو قسم کے یہ مانے. اور میرے مرشد نے فرمایا یعنی غصے کو آتا ہے, غصہ ان کو آتا ہے لیکن اس غصے کو پی جاتے ہیں, سب کرتے ہیں, اس غصے کو باہر نہیں نکالتے, اندر ہی اندر برداشت کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے عاشقوں کے لیے نہیں فرمایا, عادمین الغیظ نہیں فرمایا, کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ غصے کی بھی تو ضرورت ہے کہیں پر.
اب جہاد کا موقع ہوگا اب بارڈر پر جا کر فوجی سے تھوڑی ہی کہے گا کیونکہ آدمی نے غیر ہو گیا نا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ناچیز ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر, یہ میرے مرشد کے الفاظ ہے, ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہے. فرمایا ایسے تھوڑی ہوگا, واپس وہاں پر تو پانچ سے آنکھیں لال کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سبالتین تھے ادھر, اور جب آپ کو غصہ آتا تھا آپ اس کو موڑتے تھے, آپ ایسے کر کے اس کو دیتے تھے, لیکن سبالتین تھے مجھے ساتھ ہی ادھر یہاں پہ رکھی ہوئی تھی نا, سبالتین جس کو بولتے ہیں. دادا جب غضب غصہ آتا تھا نا تو آپ اس کو ایسے ایسے تاؤ دیتے تھے, یار لوگوں نے مچھوں کو ہی تاؤ دینا شروع کر دیا. حضرت عمر کی سبالتین تھی, میرے مرشد نے فرمایا, اور جب آتا تھا اس کا ایکٹ تھے اس کو حضرت عمر, اس سے روک تھا لیکن مجھے ساتھ تھی سبالتین رکھی ہوئی تھی حضرت عمر نے. اب یار لوگ مجھے رکھ کر بیویوں کو تاؤ دیتے, محلے والوں کو ڈراتے ہیں, کمال کہ جی مچھ نہیں تھے کچھ نہیں, مردانگی کی علامت ہے. حالانکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. سوچ لیں مونچھوں کو تاؤ دینے سے کیا ملے گا, کوئی حاصل نہیں ہے. لہٰذا مونچھوں کو باریک کر لیں, افضل درجہ یہی ہے, اصل سنت یہی ہے مونچھوں کی, مونچھوں کو باریک کرنا اصل میں سنت یہ ہے, شریعت کا حکم باریک کر رہے گا ہے. اقصا اور اقصا اقصو شوارف وفی روایت وحفو شوارف, مبالغہ ہے اس میں, یعنی مونچھوں کو کاٹتے کاٹتے کینچی سے بالکل باریک کر دے, یہ طریقہ ہے. اور میرے پیارے شیخ نے کیا فرمایا, اس سے بیویاں بڑی خوش ہوتی ہیں, کیونکہ جب بیوی کے گال کا چمہ لیتا ہے تو ان کے گال پر نرم نرم گال پر مونچھوں کی نوک جیسی تلوار جیسی نوک چپتی نہیں ہے, پھر وہ تھینک یو بولتی ہے. اور اگر پشتو بولنے والی کے ہے تو کہتی ہے پخیر راغلے. اور مجھے رکھ کر چما لے گا, بھائی چما تو لے گا نا, اس میں بھی تو خواب ہے اپنی بیوی کو پیار کرنا. اور یہ نیت کرے, کیا نیت کرے, اللہ خوش ہو رہا ہے, مزے مست میں ملیں گے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی نیت کرے کہ میں اپنی بیوی کو پیار کیوں کر رہا ہوں, بیوی کو پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اب پیار کرنے پر اللہ بھی خوش ہے اور مزہ بھی مل رہا ہے, نہیں مل رہا, بس یہ نیت کر لے. لیکن یہ نہیں ہے کہ گال چپ رہے ساتھ میں نیت کے, بس ایک دفعہ نیت کر لے کہ میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اب یہ نہیں کہ وہ سارے ہر وقت نیت ہی کیے ہوئے صوفی صاحب ہاتھ میں تسبیح لے کر سبحان اللہ بھی, یہ ضروری نہیں ہے, بس نیت شروع میں کر لی بس کافی ہے. اپنی لادا اس میں نیت میں یہ بھی شامل ہے کہ بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دے, کہ کیوں معاف کیا, اللہ کے لیے بس معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں خوش ہوگا. اگر ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو اس کا شوہر معاف کر دے ہم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو اللہ کی بندی ہے بھائی, اس کو معاف کرے. اے بھائی سنو, ان کو بولو بار بار نماز پڑھے, نماز باہر جا کے پڑھے, جہاں دین کی بات ہو رہی ہے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صبح لطح رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, پتہ نا بات کو دیکھا نا یہاں ادھر ہونٹوں کے ادھر, اور پھر اس کو ایڈ سے بھی تھے جب جہاد کا حکم نامہ جاری فرماتے تھے تو کیا فرمایا, والکاظمین الغیظ, غصہ آتا ہے لیکن غصے کو کیا کہتے ہیں, کف میں غیظ پی جاتے ہیں غصے کو, عازمین الغیظ نہیں, کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت خان جی نے فرمایا کہ جب غصے کو ضبط کرتا ہے تو جتنی شدت سے جس کو غصہ آتا ہے اس کو تحمل اور برداشت کرتا ہے وہ تمام غصہ نور سے تبدیل ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, دیکھو میرے پیارے, اور پھر ایک واقعہ لکھا میرے مرشد نے سنایا کہ علامہ عدوسی نے اپنی تفسیر رولمانی میں ایک واقعہ لکھا, اور واقعہ کیا لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت علی جن کو امام زین العابدین کے نام سے رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں. یعنی کیا جھگڑا ہوا؟ علی بن حسین بن علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے امام زین العابدین اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے. ایک مرتبہ باقی وضو کرا رہے تھے. امام علامہ روسی نے اپنی تفسیر رول مانی میں واقعے کو نقل کیا کہ باندی وضو کرا رہے تھے, وضو کا برتن ہاتھ سے چھوٹا چہرے پر لگ گیا, غصے سے ٹیڑی نظر سے دیکھا. لیکن اس زمانے کی باندیاں بھی قرآن پاک کی حافظہ علم جاننے والی آیت پر دی والکاظمین الغیظ, اور اللہ کے عاشق تو قسمیں غیظ کرتے ہیں, دوسرے کو پی جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو حضرت علی کے پوتے کو دیکھو کیا فرماتے ہیں. فرماتے قد قدمت غیظی, قد قدمت غیظی, میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس نے دیکھا اب نشانہ لگا ہے تو آگے پڑی آئے تو والعافین عن الناس, اور لوگوں کی سزاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ قد عفوت عنک, کیا میں نے تجھ کو معاف کیا. پھر آگے پڑھی واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو, مخلص بندوں کو وہ اپنا پیارا محبوب رکھتا ہے. یہ بھی آیت پڑھ دی واللہ یحب المحسنین. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. دیکھا آپ نے صاحب. اور میرے مرشد ایک بار جواب سنایا, حضرت نے سنایا کہ میرے شیخ یعنی میرے دادا پیر حضرت مولانا شاہ قدری صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کو ڈانٹا. حضرت کے کھیتوں میں کام کرتا تھا تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت نے خود سنایا کہ وہ جو نوجوان تھا میں نے اس کو زیادہ ڈانٹ دیا. اب حضرت واپس آ گئے, اب بے چینی ہونے لگی کہ ہائے میں نے اس کو زیادہ ڈانٹ دیا, جبکہ وہ میرا مرید بھی نہیں شاگرد بھی نہیں. کیونکہ شاگرد اور مرید کو ڈانٹنے کی ہے اجازت. حضرت کو بہت افسوس ہوا تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ کے بعد حضرت نکلے اس کی گاؤں جانے کے لیے کھیتوں کے درمیان سے اور آگے آگے آ جائے. کھیتوں کے درمیان سے نکلے اس کے گاؤں میں جانے کے لیے. دیکھو منیر خان اس لڑکے کو ادھر بھیج دو. اور ادھر چلے جاؤ اور ادھر کون بیٹھو چاہ. کھیتوں کے درمیان سے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیامت کا خوف ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. فرماتے ہیں اس دہشت اور خوف کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے رستہ بھول گئے, جو تیکھا بھالا رستہ بھول گئے, اور وہ گاؤں جو جانا تھا مغرب کے بعد پہنچے. وہاں جا کر راستے میں مغرب پڑی پھر پہنچے. اب وہ نوجوان اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا. اب حضرت گئے, بیٹا حضرت نے جا کر ہاتھ جوڑے فرمایا بھائی مجھے معاف کر دو. اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا, آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں, آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں, آپ عالم ہیں, آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں. تو کیا فرمایا, کل قیامت کے دن عالم غیر عالم کا پتہ نہیں چلے گا, جس سے جس کا ظلم کیا ہوگا اس کو معافی مانگنی پڑے گی, ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا. اس نے کہا حضرت آپ نے کہا مجھے معاف کر دو, حضرت آپ میرے باپ کے برابر ہیں. فرمایا نہیں تم معاف کرو. اس نے کہا حضرت اگر آپ کی خوشی اس میں تو چاہیے میں نے آپ کو معاف کیا, اس آپ کی خوشی کی خاطر کہتا ہوں. بس میرے شیخ فرماتے کہ میرے دادا پھر حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا اسی رات میں اس کا انعام کیا ملا. انعام یہ ملا کہ رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کہ دریا ہے, ایک کشتی پر میں سوار ہوں. حضرت پھلپوری فرماتے ہیں حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں تھے کہ فرماتے ہیں ایک کشتی پر میں سوار ہوں اور دوسری کشتی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا اے علی عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ لہذا پھول پوری رحمت اللہ علیہ شاعر نہیں تھے, لیکن اس شعر کو اس حالت کو کیفیت کو شعر میں پیش کیا کہ دل مضطرب کی تسلی کے واسطے, دل مضطرب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو, ناؤ مانے کشتی, دل مضطرب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو, یعنی وہ بے چین دل کے لیے, مضطرب اور پریشان دل کے لیے حکم ہوتا ہے کہ کشتی ملا دو. فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کشتی کو پکڑ کر گھسیٹا اور کشتی سے کشتی ملائی تو ٹھک کی آواز آئی, لکڑی سے لکڑی ٹکرانے کی آواز ہوتی نا, تو میرے شیر فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری سنایا کرتے تھے کہ آج تک وہ ٹھک کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. اور پھر فرمایا حضرت پھول پوری نے کہ خوابی میں آپ کے اندر ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبد الغنی کیا تم نے اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا, اور فرمایا کہ میں نے ایسا دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں میں لال لال ڈورے بھی دیکھے. شمائل میں آتا ہے کہ نہیں کہ آپ کی مبارک آنکھوں میں لال لال ڈورے تھے, لہٰذا فرمایا ایسے دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی دیکھے. اور خواب ہی میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا. فرمایا اسی رات انعام ملا, اپنے کو مٹانے کا, اپنے کو فنا کرنے کا. تو شیطان نے کیا کہا, شیطان نے اپنے کو فنا نہیں کیا, اکڑ کے کھڑا رہا. اس لیے نار میں جو ہے, نار میں الف ہے نا, اکڑ ہے اس میں, لہذا ہمیشہ کے لیے جہنم میں مردود گیا. اور نور کے اندر واؤ ہے, واؤ میں تواضع بھی ہے. لہذا پتہ چلا جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے, اور اللہ والوں کی سمجھ اپنے کو مٹاتا ہے, اس کو قلب, اس کا قلب انوارات الہیہ یعنی نور سے بھر جاتا ہے. اور جو اکڑ دکھاتا ہے, تکبر دکھاتا ہے, اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, تو اس کے کیا ہے, اس میں اکڑ ہے, بس یہ اکڑ اس کو جہنم تک لے جائے گی. اور اس کے قلب میں ظلمت ہوگی, اس کے اعمال میں بھی ظلمت ہوگی. لہٰذا حکیم الامت نے فرمایا کہ ایسا عالم تھا کہ تین آئین تھے لیکن ظالم عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے, بلکہ اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو یہ دیکھتا کہ حکم دینے والا کون ہے, فوراً سجدہ کرتا. اس لیے حکیم الامت سے عشق نے کہا کہ حضرت مجھ کو احتلام بہت ہوتا ہے, یعنی ٹرکلٹی ہو جاتا ہے. تو حکیم الامت نے کیا فرمایا, عجیب دیکھیے ہمارے باپ داداؤں کی باتیں, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو شیطان سے کہہ دیا کرو, کیونکہ شیطان خواب میں آ کر یوں تو کرواتا ہے, یوں تو حکیم الامت نے فرمایا. تو کیا شیطان سے کہہ دیا کرو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے تجھے شرم آئی اور مجھ سے یوں تو کراتے شرم نہیں آتی. یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں. ارے میاں پنکھا چلاؤ یار, یہ دیکھو لوگ بیٹھے ہوئے. کیا فرمایا کہ شیطان سے کیا کہہ دو, شیطان سے کہہ دو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے تجھے شرم آئی اور مجھ سے یو اینڈ ٹو کراتے شرم نہیں آتی. یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں. لہذا اس شخص نے بات کی, پھر حضرت کو خط لکھا کہ حضرت اب شیطان مروانے نہیں آتا, اب کیسے آئے گا مروانے بھائی. تو میرے دوستو حکیم الامت نے کیا فرمایا, شیطان کے پاس تین آئین تھے, اگر عشق کا آئین ہوتا تو وہ یہ نہ دیکھتا, اپنے تکلیف اٹھا لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرتا. میرے شیخ نے سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دس برس تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اور وہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی الرحم الراحمین ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جنت مفت میں دے دیتے, کیوں میں سے مشقت کرواتے ہیں کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ, اتنی مشقت محنت کراتے ہیں, کیوں کراتے ہیں, مجاہدہ کیوں کرواتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بغیر مجاہدے کے جنت دے دے. فرماتے دس برس تک یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آگے آگے بیٹھو, اس لڑکے کو یہاں بھیج دو, آپ آگے آ جاؤ. ارے آپ ہی آ جاؤ بھائی, بیٹا آپ ادھر چلے جاؤ, اس کو جب تک داڑھی مونچھ رہا ہے سامنے مت بیٹھو. اور فقیر کی سمجھ سے سبق سیکھو, مخلوق کی پرواہ مت کرو, اللہ کے حکم کو سامنے رکھو بس. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مذہبی معروف پہ ایک شعر سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ کیا شعر ہے سنیے. فرماتے ہیں شعر یہ ہے اور حکیم الامت نے کبھی کسی کو بتایا نہیں, لہذا یہ مسئلہ یاد رکھے اگر کوئی بات دین کی سمجھ میں نہ آئے کسی بات پر کبھی کوئی کہ یار یہ کیوں ہے تو کسی سے کہے نہیں, اگر کہنا ہے تو کسی بڑے عالم کو جا کر کہے, پوچھے کہ صاحب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اگر آپ سمجھا دیں, یا سب سے بہتر تو کیا اپنا شیخ اور مربی سے کہے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ نہیں کہ ہر ایک سے کہتا پھر رہا ہے, خود تو ہے مشکل میں دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالنا. لہذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات ہے نہیں سمجھ میں آ رہی تو کیا کرے, خاموش رہے. یہ عدد ہے اس کا, کتنی کام ایسے جو سمجھ میں نہیں آتے, کتنے کام دنیا میں ایسے کر رہے جو سمجھ میں نہیں آتے, جیسے کھانا پینا ہی ہے, کھانا پینا سمجھ میں کیا آ رہا ہے, کون کہتا ہے, کس کی سمجھ میں آ رہا ہے, بس وہ زبان تک اپنے اختیار میں ہے ڈالنا, اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے آگے نیچے کیسے اتر رہا ہے, کیسے ہضم ہو رہا ہے, کیسے خون بن رہا ہے, کیسے فضلہ بن کے باہر نکل رہا ہے, کسی کی سمجھ میں آتا ہے, لیکن کھا رہے دیکھ رہے ہو رہے. اس لیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہ کرے, ہر چیز کے سمجھنے کا وقت ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, اب چھوٹے بچے کو آپ کہیں کہ شادی میں یہ اور وہ ہوتا ہے تو بچے کی سمجھ میں آئے گا شادی میں کیا ہوتا ہے, وہ کہے گا لڈو اور گڈے اڑانا, پتنگے اڑانا اور لٹو بازی, اس میں بڑا مزہ آتا ہے. اور کسی 17 سال کے لڑکے کو کہہ دو ہاں بھائی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے, کہہ رہے سب پہ تیل کی مالش کروں, آپ کی ٹانگیں آگے دباؤں کچھ, کہہ رشتے ہیں کچھ ہمارے پاس, تو عمر کے فرق سے ہر چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے, یاد رکھیے اس کو. لہذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے جس کیفیت کی ضرورت ہے وہ کیفیت ہمارے پاس نہیں ہے. آخر 7 سال کے لڑکے میں اور 17 سال کے لڑکے میں کیا فرق ہے, کوئی فرق نہیں, وہ بھی انسان وہ بھی انسان, لیکن فرق کیا ہے, کیفیت کا فرق ہے. اب وہ 17 سال کے لڑکے بالغ ہو گیا, اب اس کی کیفیت بدل گئی, لہٰذا اب جو کیفیت بدل گئی اب اس کو بات سمجھ میں آنے لگ گئی کہ شادی سے کیا مزہ آبے ہے. اس لیے ہر بات کو شریعت کی دین کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اللہ کی محبت کی کیفیت کی ضرورت ہے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے جب وہ کیفیت مل جائے گی پھر میرے دوستوں پھر دین کے لیے پھر سوالات بھی آتے, اشکالات بھی آتے, سمجھ آ رہی نا. لہٰذا جب کوئی بات ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے, دینی مربی سے پوچھے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ سمجھا دیں, اور اگر مان لو وہ کہتا ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ جائے ابھی میری عقل اس مقام پر نہیں پہنچی, ابھی مجھے اللہ کی محبت کی وہ کیفیت حاصل نہیں ہے کہ جس سے یہ بات میری سمجھ میں آ جائے. چلے آگے میری بات. اب حکیم الامت نے یہ اشکال کسی پر ظاہر نہیں کیا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, لیکن 10 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی سمجھا دیا. اور وہ اشکال شعر ہے معرومی کا کہ لے کے شیرینی اور لذات مکر کے مکر منزل جائے قرار, ٹھہرنے کی جگہ اس کی مٹھاس اور شدت اور سکون اور آرام کیسے پتا چلتا ہے, حد پر اندازہ رنج سفر, جس آدمی کو سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے گھر جا کر اس کو اتنا زیادہ آرام ملتا ہے. یعنی جو آدمی سفر میں جتنی زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے, جب ایک آدمی ہے وہ دھوپ میں چل کر آیا, گرمی ہے, لو ہے, پیاس کی شدت ہے, پسینے پسینے ہیں, وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا, ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے پنکھے کے نیچے جس کو پسینہ بھی نہیں آ رہا, جس کو پیاس بھی نہیں لگ رہی, جس کو گرمی بھی نہیں لگ رہی کیونکہ پنکھے میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ آدمی جو دھوپ سے چل کر آیا پسینہ بھی ہے, گرمی بھی لگ رہی, پیاس بھی لگ رہی ہے, دونوں کو آپ نے ٹھنڈا شربت روح افزا پیش کیا, تو وہ آدمی جو پہلے سے بیٹھا ہے اس کو ٹھنڈے شربت سے کوئی لذت ملے گی, لیکن جو دور سے چل کے آئے ایک ایک قطرے میں ایک ایک گھونٹ میں جیسا مت ہوگا, کہے گا جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس کے جسم میں ایسا لگے گا پوری ٹھنڈک ہو گئی. کیوں؟ تکلیف کی وجہ سے, چونکہ اس کو تکلیف نہ جائے لہٰذا ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے ایک ایک قطرے کے اندر اس کو مٹھاس اور لذت اور ٹھنڈک کا مزہ ملنا ہے. اور وہ آدمی جو پہلے سے ٹھنڈک میں بیٹھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس لیے فرمایا کہ حکیم علماء فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کے ساتھ اس لیے رکھی تاکہ مجاہدہ کرنے کے بعد جنت میں جانے کا پھر مزہ کچھ اور ہوگا. لذا میں نے مرشد نے سنایا کہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے کوئی رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے کہ جب جنت کے اندر تمام اہل جنت چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جنت کیا کہے گی, حل من مزید, اللہ نے کچھ اور بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ بات فرما رہے تھے حضرت گنگوئی. تو ایک طالب علم نے کہا حضرت کیا مزے ہیں ان سے کہ نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ تلاوت نہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, مزے میں جنت مل گئے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب کیفیت ہوئی. فرمایا ارے میاں کیا خاک مزے ہوں گے, نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حسینوں سے نظر بچانے کا غم اٹھایا, اس کو کیا مزہ ملے گا. فرمایا جو نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مشقت اور محنت برداشت کر رہے ہیں, علم دین حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, اللہ کی فرما بردانی پر چلنے پر محنت کر رہے ہیں, دین سکھانے میں محنت کر رہے ہیں, گناہ سے بچنے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں, مزہ تو جنت کا ان کو ملے گا. اور پھر جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے, حلیم تلافی کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جنت جہنم کیا کہے گی, جہنم کہے گی وتقول حل من مزید, اللہ میں اور بھی کچھ ہے. لہذا بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت جو ہے جنت جب سوال کرے گی اور مزید کا تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے, لیکن جہنم کے سوال پر بخاری شریف کی روایت ہے فَيَضَعُوا قَدَمَهُ, اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک رکھیں گے. اور علامہ قطلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ المراد بالقدم, قدم سے کیا مراد ہے, فرماتے ہیں قدم سے مراد ہے التجلی الخاص, اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی کو نادر فرمائیں گے. لہذا جہنم کیا کہے گی, قط قط بس بس, وفی روایت ہے قط 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 بس بس بس, یعنی اللہ نے میرا پیٹ بھر گیا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جنت کے سوال پر ایک قوم کو پیدا کر کے جنت سے داخل کیا, لیکن جہنم کے سوال پر اپنی تجلی نادر کی. کیوں؟ فرمایا کہ اہل جنت کو جنت دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے. لیکن وہ قوم جس نے اللہ کی نافرمانی دیکھی, اللہ تعالیٰ اگر ایک قوم کو پیدا کر کے جہنم میں داخل فرما دے تو وہ قوم جس نے اللہ کی نافرمانی دیکھی, اللہ تعالیٰ کی سرکشی دیکھی, ایسی قوم کو پیدا کر کے جہنم دینا اپنے داخل کرنا یہ ظلم تھا, اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. لہٰذا جنت کے سوال پر تجلی داخل فرما رہے ہیں, اور جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ اس قوم کو داخل فرما رہے ہیں. لہٰذا وہ قوم کو جنت دینا جس کو جنت عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عادل نہیں ہے, جس کو چاہے جنت دے دے. لہٰذا میرے مرشد میرے پیارے شیخ نے فرمائے جب یہ روایت پڑھائی پھر فرمایا دیکھو جہنم کا کیا مزاج ہے, جہنم کا مزاج یہ کہ اس کا جہنمی اسے پیٹ نہیں بھرا, یہ جہنم کا مزاج ہے کہ جہنمی اسے پیٹ نہیں بھرا. اس کے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا, اپنی تجلی فرمایا. اسی طرح سے جو ہمارا نفس ہے نا, یہ جہنم ہیڈ آفس ہے, اور نفس ہمارا جو ہے یہ اس کی برانچ ہے, اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا. لہذا نفس کا کیا مزاج ہے, نفس ہے امارا بسو, ان نفس لامارا تم بسو, امارا تم, امارا تم یہ کیا ہے, مؤنث ہے صفت, کیونکہ نفس جو ہے یہ بھی مؤنث ہے, اس لیے اس کی صفت مؤنث لے کر آئے, کو کہ اس میں تائے تانیث نہیں ہے. لیکن نفس معنت ہے اس لیے امارہ تم سے سو لے کر آئے, یعنی بہت برائی کا حکم دینے والا. نفس کا کیسا مزاج ہے, اگر نفس کو عورتیں دکھا دو, نفس نے کہا میں عورت دکھا دو, اس کو دکھا دی, کہا فلم دیکھ لو, فلم دیکھ لی, کہا تصویریں دیکھ لو, وہ بھی دکھا دیا, ساری دنیا کی عورتیں نفس کو دکھا دی. اب آ کر چکر بیٹھ گیا, اب اس سے پوچھا ہاں بھائی ایک حسین فلاں جگہ ایک حسین رہ گئی, کیا خیال ہے؟ نفس کہے گا چلو میں اٹھو اس کو بھی دیکھ لوں. کیوں؟ نفس کا پیٹ, نفس کا جو پیٹ ہے میرے دوستوں گناہوں میں نہیں بھرتا. یاد رکھیں اس بات کو, گناہوں کے تقاضے پر عمل کرنے سے, گناہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے, جملہ خوب بہت سے سننا میرے پیارے شیخ کا جملہ ہے, گناہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے, گناہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے گناہ کا تقاضا کم نہیں ہوتا بلکہ شدید ہو جاتا ہے. گناہ کے تقاضے پر مطلب نفس نے کہا گناہ کرو, ہم نے سوچا کہ چلو گناہ کرا دے تاکہ نفس خاموش ہو جائے, لیکن تجربے کی بات یہ کہ اگر نفس کو گناہ کرا دو تو نفس کہتا ہے اور اب گناہ کرو. گناہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے گناہ کا تقاضا کم نہ ہوگا, گناہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے گناہ کا تقاضا کم نہ ہوگا. بس فرمایا میرے پیارے شیخ نے کہ گناہ کے تقاضے کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی کرنا, کہ انسان کو جب کھجلی ہوتا ہے تو کھجلی اگر نہ کرے تو تھوڑی دیر میں کھجلی کا اثر ختم ہو جاتا ہے, لیکن اگر کھجلی کر لی تو پھر دوبارہ کھجلی ہوتی ہے, تھوڑی دیر بعد پھر کر لی, اب جب تقاضا میں اور زور سے ہوگا اور کرے گا, پھر لاتا کیا کرے گا, ایسے ایسے لگنا کرے گا, اور کیا شعر پڑے گا کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے, نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے. تو کیسے کھجلی کرتے, کیسے کھجلی کر رہا ہوتا نا, لیکن کھجلی کرنے سے کیا کھجلی کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے بھائی؟ لہذا کھجلی کا تقاضے پر کھجلی کرنا یہ کھجلی کا علاج نہیں ہے, بلکہ کھجلی کے تقاضے پر عمل نہ کر کے کھجلی سے بچا جا سکتا ہے. ورنہ تو انسان کیا ہوتا ہے, کھجلی کرتے کرتے کھان پھٹ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے, بے چینی اور بڑھ جاتی ہے, بجائے تقاضا کم ہونے کے شدت ہوتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ کھال پڑ جاتی ہے. حکیم الامت نے جو فرمایا وہ بھی میں آپ کو پیش کر دوں, فرمایا کھجلی کرنے میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے نئی نئی شادی ہو رہی ہے, 18 سال کی لڑکی ہے, ہاں بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہی ہے, لال لال جوڑا پہنایا جا رہا ہے, اس کا میک اپ ہو رہا ہے, وہ لپسٹک لگ رہی ہے, بریانی کی دیگیں پک رہی ہے, شامیانہ لگ رہا ہے, زردہ تیار ہو رہا ہے اور سہاگ رات کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن جب کھجلی کرتے کرتے فرمایا کھال پھٹ گئی, کیا ہوا کہ دلہن بھاگ گئی اور آندھی آئی, شامیانے اجڑ گئے اور بریانی اور دردے کی دیگیں بھی اجڑ گئی, کیونکہ کھال پھٹنے, اب کیا ہوا, اب تکلیف ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے. فرمایا اسی طرح سے گناہ کرنے میں گو تم کو مزہ تو آئے گا کہ گناہ کرنے میں بڑا مزہ ہے, اور اب کو دیکھ رہے ہیں ہاں 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 کیا ڈیزائن ہے, کیسا پیارا خوبصورت لڑکا ہے, کیا کیسی مزیدار فلم ہے, کیسی ننگی ننگی زبردست تصویر ہے, ذرا لش پش تصویر ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں گناہ کرنے میں تو تم کو مزہ آئے گا, لیکن اس کے بعد جو اللہ کے عذاب کے جوتے پڑیں گے, بے چینیاں پریشانیاں ملے گی, پھر اس کے بعد کہیں گے ہائے وہ گناہ کے مزے کہاں گئے. جس آدمی کو موشن لگے ہوئے ہو, دست لگے ہوئے ہو, تو اس کو کباب کھانے میں مزہ نہیں آئے گا کیا؟ ہاں بھائی, جس آدمی کو دست لگے موشن لگے کیا کباب کھانے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا؟ بہت مزہ آئے گا, لیکن اس کے بعد جب وہ مرچے والے کباب اس کے پیٹ میں جائے گا پھر کیا حال ہوگا, کیسے مروڑے لگیں گے, لیٹرین پر بیٹھ کر پھر کیا حال کرے گا, بلکہ مرچی جب نیچے لگے گی نا تب کیا حال ہوگا, کیونکہ یہ شعر پڑھنا پڑے گا, مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کے گزری ہے, یہ میرے مرشد کا شعر ہے, مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کے گزری ہے. تو جس آدمی کو موشن لگے ہوئے کباب کھانے میں کر اس کو مزہ تو آئے گا, لیکن جب وہ کباب سینے میں بیچو والا جلن کرتا ہوا پیٹ میں جا کر جب مروڑ اٹھیں گے پھر دس پر دس لگیں گے, پھر کیا کہے گا کہ دس بدل جنگ کا عالم, دس بدل جنگ کا عالم. کیا غضب کا جمال گوٹا تھا, جب بار بار لوٹا اٹھا کر لیٹرین میں دوڑے گا پھر وہ اس کباب کے مزے کہاں جائیں گے بھائی, پھر مزہ آئے گا اور کباب کو یاد کرے گا. بس حکیم الامت نے فرمایا کہ جس وقت میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں اگر تم کو موشن لگے ہوئے ہیں, دست لگے ہوئے ہیں, گناہوں کے دست لگے ہوئے ہیں تو مرچوں والا کباب مت کھاؤ, سزا تو آئے گا لیکن اس کے بعد یاد رکھنا مروڑے بھی غضب کے لگے. فرمایا اسی طرح سے اگر گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے ہمت کر کے اس تقاضے پر عمل مت کرو, ہمت کر کے اس تقاضے پر عمل مت کرو, ہمت کر کے اس تقاضے پر عمل نہ کرو, تھوڑی دیر کے بعد وہ تقاضا بھی ختم ہو جائے گا. اور فرمایا تقاضا جتنی شدت کا آئے گا وہ تمام کا تمام تقاضا اللہ تعالی کے نور سے تبدیل ہو جائے گا. اور فرمایا اگر تقاضے پر عمل کر لیا تو یاد رکھنا چین اور سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. ارے بھائی دیکھو سیدھے بیٹھو نا یار, کیا کمر میں درد ہے کیا, اس کو بھی بولو. ارے ریا آپ سیدھے بیٹھو, ڈیٹ مت لگاؤ, بیمار آدمی تو ٹیک لگائے لیکن جس کی کمر میں درد نہ ہو وہ ٹیک نہ لگائے, وہ بڈھا بیٹھا ٹیک لگا. تو کیا فرمایا گناہ کا تقاضا ہو تو تقاضے پر عمل کر کے پاگل مت بنو, تقاضا اور بڑھ جائے گا. اب کوئی کہے کہ گناہ سے بچنے میں تکلیف ہے, ارے بھائی یہی تکلیف میں تو اللہ کا پیار ملے گا, اسی تکلیف سے تو اللہ کا پیار ملے گا. گناہ سے بچنے میں جو تکلیف ہے یہی تکلیف اللہ تعالیٰ کے راستے کی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے لیے مجاہدہ اختیار کرتے ہیں ہمارے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں. اب اس جاہدوا فینا کی چار تفسیر ہے, مشقت کس لیے ہو, اللہ کے لیے ہو, فینا میں ہمارے لیے ہو, اس مجاہدے کی چار تفسیر ہے کہ کون سا مجاہدہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ لیلا کے لیے بھی تو مجاہدہ ہو رہا ہے, لوگ لیلا کے لیے بھی تو مجاہدہ کر رہے ہیں, اس کو بھی تو پانے کے لیے مال دینا پڑتا ہے, لونڈے کو پٹانا کوئی آسان ہوتا ہے کیا, اس کو بھی موبائل دلانا پڑتا ہے, اس کے بھی موبائل میں بیلنس ڈالنا پڑتا ہے, بڑی آنکھیں مارنی پڑتی ہیں اور اس کو شیر پڑتے ہیں, ہنس کے بولا کرو بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو, اور شرابی کباب بریانی حلا ہوشا اور نسوار کی پڑیا سب دینی پڑتی ہے, تو لونڈا بھی اتنی آسانی سے تھوڑی پڑتا ہے, مشقت وہ بھی ہے. لیکن یہ مشقت اور یہ تکلیف اللہ تعالی کی نافرمانی کی تکلیف ہے, اللہ تعالی کی نافرمانی کی راستے کی تکلیف ہے, اور وہ تکلیف جو گناہ سے بچنے میں ہوگی وہ اللہ تعالی کی خوشی کی اور اللہ تعالی کے راستے کی تکلیف ہے. اس لیے میرے پیارے شیخ میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالی بہت عظیم الشان ہے, اللہ تعالی بہت بڑا ہے, اللہ تعالی بہت قیمتی ہے, اللہ تعالی کا راستہ قیمتی ہے, اللہ تعالی کے راستے کا بتانے والا قیمتی ہے, اللہ تعالی کے راستے پہ چلنے والا قیمتی ہے. فرمایا اگر اللہ کے راستے میں ایک کانٹا چپ جائے تو اللہ کے راستے کے کانٹے, اللہ کے راستے کا وہ کانٹا, اگر اس کانٹے کو ساری دنیا کے پھول گارڈ آف آنر اور عظمت سلامی پیش کرے تو وہ ساری دنیا کے پھول اللہ کے راستے کے کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے, اتنا قیمتی اللہ کے راستے کا کانٹا. تو پتہ چلا تکلیف تو ہو لیکن کون سی تکلیف, اللہ تعالی کے راستے کی تکلیف ہو. والذین جاہدوا فینا, فی لیلا نہ ہو, فی لونڈا نہ ہو, فینا ہمارے لیے ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کیوں رکھا, فرمایا مجاہدہ اس لیے بھی رکھا, تھوڑی مشقت اس لیے بھی رکھی, اس لیے رکھی تاکہ عاشق اور مخلص اور غیر مخلص کا فرق پتہ چل جائے. دیکھ لیجیے اگر اعلان کر دیں کہ نماز جمعہ کے بعد سنتوں کے بعد بریانی کی دیکھ کھلے گی, تمام حضرات بریانی کھا کر جائیں, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کوئی آدمی بغیر بریانی کے مسجد سے باہر قدم نہ رکھے گا. اور یہ بھی بتا دیا جائے گلاب جامن بھی ملے گا, और फिर उसके बाद दूध पत्ती चाय भी मिलेगी और सेवन अप भी मिलेगी, जिससे वन डाउन करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि फिर कोई आदमी छोड़ेगा नहीं, है ना भाई। और फिर ऐलान हो कि भाई बिरयानी खाने के बाद और गुलाब जामुन खाने के बाद और सेवन अप और दूध पत्ती चाय पीने के बाद फिर जरा कुछ ईंटें रखी हुई है, वो ईंटें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी है। तो एक आदमी कहेगा वो असल में जरा मेरी कमर में दर्द है, एक कहेगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, कोई कहेगा मुझे मोशन लगे हुए हैं। अरे दादी बिरयानी खाते हुए मोशन याद नहीं आते। तो पता ये चला कि जब काम, जब आराम का वक्त है हर आदमी हाजिर बाश, लेकिन काम के वक्त में काम करने वाले कितने मिलेंगे। मैं इसी में अपनी बात बता दूं, एक शख्स मेरे पास आया, एक नौजवान ने मुझे आकर कहा कि मेरे लाइफ को खिदमत हो तो मुझे बताना। मैंने पूछा तुम क्या खिदमत कर सकते हो, उसने कहा मैं ये खिदमत कर सकता हूँ कि अगर कोई वजन उठाना हो तो मेरी ताकत है, जवानी है, मैं ये काम करूंगा, सफाई वफाई करनी हो फिर इधर से उधर चीज रखनी हो मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई जब वक्त आएगा तो तुम्हें बता देंगे। देखो ना उसने अपनी खिदमत पेश की। तो इस तरीके से जिस वक्त मेरे दोस्त को मौका आएगा बिरयानी खाने का तो हर आदमी मौजूद, चाहे किसी को मोशन भी लगे हो उसका कहना है मुझका माल नहीं छोड़ना, हक तो रहे हगलेंगे और तीन और हगलेंगे, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन जब मौका आएगा काम करने का तो फिर क्या, किसी को अम्मा याद आएगी कि मेरी अम्मा ने कहा था दवाई लेकर आना, किसी को बीवी याद आएगी कि मेरी बीवी ने कहा था कि अंडे लेकर आना वरना तेरे अंडे तोड़ दूंगी, और किसी को मोशन आ जाएंगे, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, किसी को शुगर हो जाएगी, किसी को अपना कुछ याद आएगा। तो अल्लाह ताला ने मुजाहदा तो रखा कि गुनाह से बचने में हम तुम्हें जन्नत देंगे, तो इसलिए रखा ताकि आशिक और गैर आशिक का फर्क पता चल जाए। वरना इबादत के मामले में तो सब हाजिर है, हज उम्रा करने के लिए 40 लाख 50 लाख लोग जाते हैं हज उम्रा करने, लेकिन गुनाह से बचने का गम कितने उठाते हैं भाई। इसलिए अल्लाह ताला अपने दोस्ती और विलायत इबादत पर नहीं रखी कि तुम खूब तहज्जुद पढ़ना, खूब पारे ज्यादा पढ़ना और इशराक की 12-12 25-25 30-30 रकातें पढ़ना और लंबी लंबी तस्बीहें लेकर पढ़ना, यहाँ तक कि बयान भी जब सुनना उसमें भी तस्बीह पढ़ना। हालांकि बयान सुनने का अदब यह है कि उसमें तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए, ये बेअदबी है सब, क्योंकि बयान सुनना ये मुस्तकिल इबादत है, बयान करना इबादत और सुनना ये भी इबादत है। लहजा उसके साथ इबादत तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए, खामोशी से सुनना चाहिए, लेकिन वसीफे पढ़ने को तैयार। अब अगर बोलो कि भाई नजर में चल दो मौली साहब ये बड़ा मुश्किल काम है, क्यों जी क्यों मुश्किल है, इसमें तो हमारी नानी मरती है। अरे नानी क्या मरे, मेरे शेर फरमाते नानी क्या मरे तू भी मर जा, मरना तो है लेकिन वो मौत क्या होती, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की मौत होती। देखा आपने साहब, तो पता ये चला कि गुनाह से जो बचता है ये सिर्फ अल्लाह के आशिकों का काम है, क्योंकि तहज्जुद है, तबलीग में चलो माशाल्लाह एक आदमी जाते हैं उसके साथ तीन और तैयार हो जाते हैं, कह रहे कुछ नहीं चलो यार घूम फिर आएंगे, जरा तश्कील करा लेंगे ठंडे इलाके में और वहां जरा कुछ सैर और तफरी भी हो जाएगी। तो तबलीग में क्या है दूसरा भी वो कह रहे हैं चलो यार अल्लाह वाले जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, चलो यार हम भी चलते नए नए शहर देखेंगे, जरा पीर साहब जा रहे हैं तो पीर साहब को मुर्गा भी मिलेगा, चलो हम भी कुछ मुर्गे शुर्गे उड़ा लेंगे। तो ये बहुत आसान काम है, लेकिन अगर वो अल्लाह वाला नजर बचाते हैं, गुनाह से बचता है और को नहीं देखता, क्या ये बड़ा मुश्किल काम है। भाभी से पर्दा करें जिसको हम दिन रात चाबी लगाते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो पता ये चला कि इस शख्स का क्या नाम है, काम चोर नवाला हादिर। दस्तरखान का वक्त आया तो आस्तीन खींच कर बैठ गया और बिरयानी की 5 प्लेट से कम नहीं खाता, लेकिन गुनाह से बचने का वक्त आया। हाँ ईश्वर कहता है कि अल्लाह का रश्क खाने में शेर है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी से बचने के अंदर ये लोमड़ी बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने रास्ते का जो मुजाहिदा रखा वो इसीलिए रखा ताकि आशिक आशिक और फासिक का फर्क पता चल जाए। जी जनाब, वरना शबे जुम्मा में जाना तो बता बड़ा आसान, हर आदमी जा रहा है कह रहे कुछ नहीं तो गपशप ही लगा लेंगे, वो तो बयान हो रहा होगा यहाँ गपशप चल रही होगी, یا بازار میں گھوم رہے ہوں گے ذرا دیکھیں کون کون سی دکانیں لگی ہوئی ہے، یہ عالم ہوتا. بس چلو کچھ نہیں، ذرا مرغی ارغی کھائیں گے، گپ شپ لگائیں گے، یہ گئے بہت گزارا واپس آ گئے. لیکن جو حاصل ہے کہ گناہ سے بچو، ارے صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مجاہدہ رکھا، یہ شرط رکھی، مجاہدے کی شرط ہے. والذین جاہدوا فینا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجاہدے کی شرط رکھی کہ جو مجاہدہ ہمارے راستے کا اختیار کرے گا، لنا کے نم سب لنا، ہم ضرور بے ضرور، لام تاکید بانوں نے سکیلے سے فرمانے کہ ہم ضرور بے ضرور اپنی محبت کے راستے اس پر کھول دیں گے، ہدایت کے راستے اس پر کھول دیں گے. اب مجاہدہ کیا ہے؟ چار مجاہدے ہیں. آگے بیٹھو، ٹیک نہ لگاؤ. اور جو آدمی ٹیک لگاتا ہے اس کو چاہیے کچھ معجون شاجون کھا لے، کمر میں درد ہونا اچھی علامت نہیں ہے جوانی کے زمانے میں. اس لیے بدنظری کا یہی نقصان ہے، جو آدمی بدنظری کرتا ہو اس کو ایک نقصان کیا ہے کہ پنڈلیوں میں ایکڑ ہوگی، کمر میں درد ہوگا، دماغ میں چکر آئیں گے، بہت دیر پہ اٹھے گا چکرا کے گر جائے گا، اور دل کمزور ہو جاتا ہے. یعنی بلی کودے گی تو ایسا لگے گا کہ شیر آ گیا، اور پیشاب میں قطروں کی شکایت ہوگی، کہے گا کہ ہمارا بریک شو ڈھیلا ہو گیا، پیشاب رکتا نہیں ہے. یہ بدنظری کی علامات ہیں. اور بیوی کے پاس وہ جلدی ڈسچارج ہو جائے گا، بیوی پر انچارج نہیں رہے گا، وہ اس کی بیٹری کی چارج جلدی کمزور ختم ہو جائے گی، بیٹری کی چارجنگ. تو اب مجاہدے کی چار تفسیر ہے، ہم مضمون کو سمیٹ کو وہ سن لیں. والذین جاہدوا فینا، اس کی چار تفسیر ہے. نمبر ایک، الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا، کہ یہ مشقت اختیار کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ ہماری خوشی کو تلاش کرتے ہیں. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبا پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مسئلہ پوچھتا ہے بھائی، وہ اللہ والوں سے جا کر اللہ کی محبت سیکھتا ہے، علماء سے جا کر مسئلہ پوچھتا ہے. اور آج ہم لوگ مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے، پتا ہے مولوی صاحب منع کر دیں گے، ہم اس لیے مسئلہ نہیں پوچھتے. اور مسئلہ وہ جا کر پوچھتے ہیں کہ جس میں معلوم ہے، مولوی صاحب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کر لو. یہ بھی ہمارے نفس کی چکر مار دیے. ہم مسئلہ وہ پوچھتے ہیں کہ جس میں مولوی منع نہ کرے، ہمیں مسئلہ پہلے سے معلوم ہے، اور جس میں پتا ہے کہ مولوی صاحب کہیں گے کہ دگا صحیح نہ دے، دگا بازی نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہی نہیں ہے. لہذا ایک صاحب نے اپنا کوئی مسئلہ تھا ان کا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بینک سے سود پر گاڑی لینی تھی. ایک مفتی صاحب کے پاس گئے کہ مفتی صاحب کچھ گنجائش ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا اچھا بھائی. دوسرے کے پاس گیا، کچھ گنجائش ہے؟ کہا نہیں ہے. تیسرے کے پاس گیا، کچھ گنجائش ہے؟ نہیں ہے. دس مفتی کے پاس گیا، دس علماء کے پاس، سب نے منع کیا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کو حالانکہ ہوتا یہ بھائی ایک مفتی کا کہنا چاہ بھی ہے، لیکن کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اب کوئی نہ ملا نا تو ایک گاڑی والے کو پکڑ لیا، جس کے سر پر پگڑی دیکھی، ہاتھ میں تسبیح دیکھی، اس نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ وہ حضرت صاحب بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے، عالم تو تھے نہیں، پہنچے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح پگڑی وگڑی چڑھائی، تھوڑی سی ٹانگے دبائے، لوگ خیریت ہوتے. حضرت ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ میں بہت مجبور ہوں، مجھے بینک کی گاڑی کی اشد ضرورت، اشد ضرورت ہے، میں مجبور آدمی ہوں، کچھ گنجائش ہے؟ اس نے کہا کیا بہت مجبوری ہے؟ کہا بہت مجبوری ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے لے لو. بس مفتیوں کو چھوڑ کر ایک جاہل کی بات پر عمل کر رہا ہے، یہ عالم ہے. کیوں؟ یہ نفس کی شرارت ہے. جب نفس کو مستی سوچتی ہے نا، شرارت، تو مفتیوں کے مسئلے چھوڑ کر ایک کسی پگڑی والے کو دیکھ لیا، اس کی ٹانگیں دبائی، داڑھی دیکھ لی، ہاتھ میں تسبیح، چلو بھائی سب بڑے، اتنی بڑی پگڑی پہنی تھی، گویا کہ جو جتنی بڑی پگڑی پہنے اتنا بڑا علامہ اور مفتی ہے. لڑنا ایسے پگڑی والے تو ہم نے یہاں دیکھے، پگڑی اتنی بڑی بڑی، شلوار ٹٹوں سے نیچے اور داڑھی مڈی ہوئی، عجیب دیکھا. پتا چلا پگڑی پہننے کا رواج ہے، اس لیے نہیں پہنتے کہ پگڑی پہننا سنت ہے، اس لیے نہیں پہنتے، نماز نہیں پڑھیں گے، داڑھی اور مڈی بھی ہے، شلوار ٹٹوں سے نیچے ہے، اور سگریٹ کے کش لگائے جا رہے ہیں، اور کیا پگڑیاں چڑھی ہوئی ہیں سر پر. اب وہ صاحب کو لانا کیا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرنے کے لیے اہل اللہ سے دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مشقت اختیار کرتا ہے تو یہ وہ مجاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا مجاہدہ ہے. ایک ہوگی نا نمبر ایک. اور نمبر دو اللہ دین تار المشقتا پھر نصرت دین را دین کی مدد کے خاطر سے دین کے عمل کرنے کے لیے کہ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور اس کی مدد کے لیے تعاون کے لیے اپنے مال سے اپنی زبان سے اپنے طور سے اس کی تائید کرتا ہے اور اس کی تعاون کرتا ہے اور اس کا معاون بنتا ہے تو یہ مشقت بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی مشقت ہے. دو ہو گئی. نمبر تین اللہ دین تار المشقتا پھر ساری عوام رینا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور گوارا کرتا ہے. جیسے داڑھی رکھی, اب ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے, محلے والوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, خاندان نے مذاق اڑانا شروع کیا, بیوی نے بھی کہنا شروع کر دیا ارے کیا تو داڑھی رکھتا ہے, یاروں نے دوستوں نے کہا ارے کیا تو داڑھی رکھتا ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. شلوار کٹوں سے اوپر کرتے ہیں, سب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تو نے کیا یہ مجرا بنا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, ٹکنے چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں, اور یہ حکم صرف مسجد کے لیے نہیں ہے, لہٰذا وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتا. مسئلہ پتا چلا کہ مونچھوں کو باریک کرنا یہ سنت ہے, اصل درجہ یہی ہے, لہٰذا مونچھوں کو بھی کاٹ دیا اس نے. لوگ کہتے پھر رہے اس کو ارے تو نے اپنی مردان کی کاٹ دی, تو کہے گھبرائے نہیں مردان کی موجود ہے, یقین نہیں آتا تو چیک کر کے دیکھ لے. لیکن اگر خون نکلا تو پھر ہمیں نہ کہنا صحیح ہے بھائی, کیا بے فکر ہے مردانگی نہیں کاٹی, وہ اپنی جگہ موجود ہے مردانگی. تو کیا اللہ کے حکم اب شرعی پردہ کرتا ہے, بھابھی سے پردہ ہے, چچی سے پردہ ہے, مامو کی بیوی ممانی سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے, چچا خالہ مامو پھپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے. اب وہ پردہ کرتا ہے, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, لو جی بھائیوں نے تک کہتے ہیں ہماری بیویوں کو تو خوب تھا نا, اب اپنی بیوی چھپاتا ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں تو اپنی بیوی اب جو گناہ کیا اب کیا, لیکن آج سے پردہ ہوگا بس, کیا بڑھاپے میں سوچی ہے تجھے پردے کی. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اگر مرنے سے پہلے بھی توفیق نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن مرنے کا انتظار نہ کرو کیونکہ معلوم نہیں ہے نہ جانے بلا لے پی لکھی گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑے کی کھڑی, معلوم موت کے وقت پتا نہیں کہ کب آ جائے, لہٰذا جلدی اللہ کے حکم کو تاریخ اختیار کرے. اگر پردہ کرنے سے خاندان والے سگا بھائی بھی ناراض ہوتا ہو تو ہر کسی سگے بھائی کی پرواہ نہ کرے اور اپنی بیوی کو پردہ کرائے اور خود بھی دوسرے کی بیویوں سے پردہ کرے. ہے تو نہیں اپنی بیوی کو تو پردے میں چھپا دیا اور دوسرے کی بیویوں سے آگ پٹک کر چل رہا ہے. سمجھ آ گئی نا بھائی. تو یہ تیسری بات کیا ہے, مشقت اختیار کریں. فجر کی نماز میں اٹھنا ہے, گرمی میں کیسے امتحان ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز جلدی ہو رہی ہے, سردی میں کیسے امتحان ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز میں بستر سے نکلنا پڑتا ہے, امتحان ہے نا. ہاں اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اپنے جسم پر تکلیف برداشت کرتا ہے, لیکن فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے. لہذا تصور کرو وہ آدمی جو فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھتا ہو, وہ یہ خواب دیکھے میں دین کا کام کروں گا, یہ خواب اس کا شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھتا ہو وہ کیا دین کا کام کرے گا بھائی, بتاؤ ذرا بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا. تو کیا کام کرے, تیسری مشقت کیا ہے, اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف برداشت کرے. اسی طرح سے جنازے کا منتقل کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر یہ جائز نہیں ہے, جس کا جس زمین پر انتقال ہو جس شہر میں انتقال ہو اسی شہر میں جنازہ دفن کرے, ہر کس جنازے کو منتقل نہ کرے. لوگ برادری والے خاندان والے مذاق اڑائے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جہاں انتقال ہو وہی جنازہ دفن کرے. اوکے نا بھائی. تین کام. اور چوتھا کام کیا ہے, یہ مشقت سب سے بڑی ہے چوتھی والی, اور وہ مشقت کیا ہے, الذین اختاروا المشقتا فی الانتہاء ام مناہینا, جس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا بس جان دے دے وہ کام نہ کرے. اور کیا شعر پڑھے, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. کیوں بھیا؟ شہید ہونے کا کتنا شوق ہے، شہید ہونے کا شوق ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے جہاد میں جا کر اللہ کے راستے میں جان دیں گے. ارے ظالم گناہ سے بچنے میں جان کیوں نہیں دیتا؟ کیوں گناہ سے بچنے میں تکلیف برداشت نہیں کرتا؟ وہ کہتے کہ شہید ہونے تو مرنے جہاد میں اس لیے جا رہے تاکہ جان چھوٹ جائے. گناہ سے بچنے ایک مشکل معلوم ہوتا ہے. لہٰذا کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو یا وہاں جا کے مرنا آسان ہے لیکن گناہ سے تو ہر وقت بچنے میں مرنا پڑتا ہے، ہر کوئی خون کرنی پڑتی ہے. لیکن میرے دوستو یہی وہ مشقت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کا وعدہ فرمایا کہ جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے، تہجد نہ پڑے، ذکر اور تلاوت زیادہ نہ کرے، نوافل نہ پڑے، لیکن گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے تو ہم اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کے تاج سجا دیں گے. دلیل کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے لیکن جو تقویٰ سے رہتے ہیں یعنی گناہ سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دوستی اور ولایت کو کس میں رکھا؟ گناہ سے بچنے میں رکھا. علماء حضرات تشریف فرمائے پوچھ سکتا ہے اس سے اللہ کی دوستی اور ولایت کس میں ملے گی؟ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے میں. ایک آدمی تہجد بہت پڑھتا ہے، ذکر تلاوت بہت ہے، بزرگوں کی ٹانگیں دبا رہا ہے، جوتی اسی نہیں کر رہا ہے لیکن بدنظری نہیں چھوڑتا، عورتوں کو دیکھتا ہے، لڑکوں کو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتا، تصویریں رکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ والا ہے؟ شیطان ہے شیطان. چاہے لاکھ بارہ بارہ رکعت تہجد پڑھتا ہو، خوب ذکر پانچ پانچ بار تلاوت کرتا ہو، لیکن جو ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے. ایک گناہ میں بھی جو مبتلا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے. لہٰذا یہ چار مشقتیں ہو گئی نا، کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے، تکلیف اٹھا لے. آرزو ہے خون ہو یا حسدِ اعمال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنا رہے ہیں مجھے. میرے مرشد فرماتے ہزار خون تمنا ہزار غم سے، ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. جو شخص اپنی تمناؤں کا، حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے، اپنی حرام تمناؤں کو ٹھوکر مار دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کا دل جو تباہ اور برباد ہو جاتا ہے حرام خواہشات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، بس اللہ تعالیٰ اس کے تباہ شدہ دل کو، برباد دل کو اپنی محبت سے آباد فرما دیتا ہے. اور اسی چیز کی آج امت میں کمی ہے، عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ہر سال جو عمرہ ہے لیکن داڑیاں بھی منڈائی جا رہی ہیں، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور سود کا کام بھی کیا جا رہا ہے، بزرگوں سے دعائیں بھی کرائی جا رہی ہیں اور ظالم شرعی پردہ نہیں کرتا ہے، عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتا. تو ہو گیا نا، بس تو یہ چار مجاہد اختیار کر لیں، لنا دی اندم سبولنا ای سبول سیری، سبول سیری الینا و سبول الوصولی دا جنابینا. یہ اس کی تفسیر اللہ مالوسی نے فرمائی. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیر اللہ بھی دے گا اور سیر فلّہ بھی دے گا. یعنی جیسے کوئی کراچی میں آ جائے، سوراخ پوری میں آ گیا، کراچی آ گیا، لیکن جس نے کلپٹن نہ دیکھا ہو کراچی دیکھا اس نے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے اور اپنی اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی تجلیات سے اور اپنی خاص معرفت کی شان اس کو عطا فرمائیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کو اپنی معیت خاصہ سے نوازتا ہے. معیت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، معیت عامہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت وہ بینما کنتم، ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن ہر مسلمان کے ہر ایک کو انسان کو حاصل ہے، لیکن معیت خاصہ، خاص معیت، اپنے قرب کی خاص لذت، یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے رکھی ہے؟ جو لوگ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مخلص، محسن مانے مخلص کے ہیں، محسن مانے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احسان مانے میں اخلاص کے ہیں، احسان مانے میں اخلاص کے ہیں، یعنی جو بندے اللہ کے مخلص ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معیشت خاصہ سے منور، مشرف اور مقرب فرماتے ہیں. لہذا میرے دوستو حاصل کیا ہے؟ کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے اور اپنے مولا کو اپنے دل میں مانے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے اور اپنے مولا کو اپنے دل میں پالے. اور گناہ سے بچنے کے یہ جو تربیت اور ٹریننگ، یہ کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہ کو معاف فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. کہ اللہ آپ کی عبادت کرنا آپ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا آپ کے عظمت کا حق ہے کہ اللہ ہمیں حقوق محبت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور حقوق عظمت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بے شرمی کمینے پن بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. کہ اللہ ہمارا آنکھ ہمارا جسم ہمارا دل اپنے یاد پہ لگا دیجئے اور ہمیں ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق بزرگ اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین پر چلنے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل مفروض کے قرضوں کو ادا فرما. ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ہم سب کو اپنی ماہیت خاص عطا فرما. اپنا تعلق نصیب فرما. کہ اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما. اپنی محبت عطا فرما. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اللہ والوں کی محبت عطا فرما. علماء ربانی جن کی محبت عطا فرما. نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور ہر یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنی ایسی لذت اپنا قرب عطا فرما. ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. اور یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دینی کوششوں کو اور یا اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا رحم.